السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
خواتین کے تحفظ سے متعلق خیبر پختونخوا حکومت کے مسودہ قانون کو اسلامی نظریاتی کونسل نے مسترد کر دیا. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
کشمیر میں تشدد کے واقعات. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی تشویش. امید ہے تشدد روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارتی کشمیر میں مظاہروں اور تشدد کا سلسلہ جاری. بھارتی فوج نے امن بحال کرنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی. ادھر بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے کہا ہے کہ اگر اسے پیلٹ گن کا استعمال بند کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ مظاہرین پر گولی چلانے پر مجبور ہوگا. میں ہوں یوسف جمیل. سرین سے تفصیلات ذرا دیر بعد.
عالمی برادری روہنگیا مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سامنے آئے. عالمی یوم انسانی کے موقع پر مسلم تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی اپیل. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، شام میں شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف برسر پیکار کرد فورسز نے بدھ کو دیر گئے بتایا ہے کہ 27 سالہ امریکی رضاکار ولیم سیوچ مامبچ کی لڑائی کے دوران مارا گیا ہے. اور امریکہ کے صدر براک اوباما کی انتظامیہ نے پہلی مرتبہ تسلیم کیا ہے کہ ایران کو فراہم کی جانے والی $40 کروڑ کی رقم امریکی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصول کے طور پر استعمال کی گئی. اور جمیکا کے 30 تیز ترین کھلاڑی اوزین بولٹ اولمپکس گیمز میں 200 میٹر کی دوڑ جیت کر دوبارہ طلائی تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور امریکی تیراک جیمز فیگن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ برازیل کے خیراتی ادارے کے لیے تقریباً $11,000 ادا کریں گے تاکہ ریو اولمپک گیمز کے ڈکیتی کے ایک جھوٹے واقعے کا تصفیہ ہو سکے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے خواتین کے تحفظ کے لیے بنائے جانے والے قانون کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی بہت سی دفعات غیر اسلامی ہیں. کونسل نے جو قوانین کا اسلام کی روشنی میں جائزہ لینے اور مشورے دینے والا ایک وفاقی ادارہ ہے، صوبائی قانون میں گھریلو اور ذہنی تشدد اور بچوں سے متعلق شقوں پر اعتراض کیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق اس کی تفصیل بتائیں گے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے خواتین کے تحفظ سے متعلق ایک مجوزہ قانون کے مسودے کو اسلامی نظریاتی کونسل نے مسترد کر دیا ہے. ملکی قوانین کو اسلام کے مطابق بنانے کے لیے قائم کیے گئے مشاورتی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ مجوزہ بل ان کے بقول اسلامی تعلیمات کے منافی تھا اور اس لیے اسے صوبائی حکومت کو واپس بھیج دیا گیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کے مطابق مجوزہ بل کو اثر نو تیار کرنا ہوگا کیونکہ ان کے بقول اس میں بہت سی خامیاں تھیں. مسودہ قانون میں خواتین کے خلاف تشدد کے واقعات، خاص طور پر گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات اور ان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائیں تجویز کی گئی تھیں. صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی رد عمل تو سامنے نہیں آیا. تاہم صوبائی حکومت میں شامل دیگر طبقوں کے نمائندوں سے رائے لی گئی، بلکہ علماء دین کو بھی اس میں شامل کیا گیا. اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے حالیہ مہینوں میں کئی ایسی سفارشات سامنے آ چکی ہیں جن پر سیاسی اور سماجی حلقوں کی طرف سے کڑی تنقید کی گئی، جبکہ حال ہی میں کونسل نے خواتین کے حقوق کے تحفظ سے متعلق اپنا ایک مسودہ بھی تیار کیا جس میں تادیب کے لیے شوہر کو اپنی اہلیہ پر ہلکا پھلکا تشدد کرنے کی اجازت دینے کا کہا گیا. اسلامی نظریاتی کونسل کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ خواتین کے تحفظ سے متعلق کونسل جو مسودہ تیار کر رہی ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. واضح ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے حکومت کو قانون سازی سے متعلق سفارشات بھیجی جاتی ہیں، لیکن آئینی طور پر حکومت ان پر عمل درآمد کی پابند نہیں ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
لاہور ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے شہر کے 11 تاریخی مقامات کے 200 فٹ کے اندر اورنج لائن ٹرین منصوبے کی تعمیراتی سرگرمیاں روکنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس سے قبل آثار قدیمہ کے عالمی ادارے نے اربوں ڈالر کی لاگت کے اس منصوبے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت سے تاریخی مقامات کا تحفظ کرنے کے لیے کہا تھا۔ لاہور سے یہ رپورٹ دی ہے افضل رحمان نے۔
لاہور ہائی کورٹ کے ایک ڈویژن بینچ نے جمعے کے روز سینکڑوں ارب روپے کے لاہور میں جاری اورنج لائن ٹرین منصوبے کا وہ تعمیراتی کام جو تاریخی عمارتوں سے 200 فٹ دور نہیں ہے اس کو فوری طور پر روک دینے کا حکم جاری کیا ہے، اور سول سوسائٹی کے ایک سرگرم کارکن کی درخواست کی سماعت کے بعد جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس شاہد کریم پر مبنی بینچ نے اس ضمن میں جاری تمام نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس معطل کر دیے ہیں۔ لاہور کے 11 تاریخی اہمیت کے مقامات کے ضمن میں ایسا حکم لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی اپنی ایک سماعت کے دوران جاری کر چکی ہے، جس پر عمل درآمد کے حوالے سے سول سوسائٹی سوالات اٹھاتی رہی ہے۔ ان میں شالامار باغ، گلابی باغ، گیٹ وے، بدھو کا آوا، چوبرجی، زیب النساء کا مقبرہ، لکشمی بلڈنگ، جی پی او کی عمارت، ایوان اوقاف، سپریم کورٹ لاہور رجسٹری بلڈنگ، سینٹ اینڈریوز چرچ اور بابا موج دریا کا دربار شامل ہیں۔ تاریخی اہمیت کے مقامات کو 1985 کے پنجاب اسپیشل پریمیسز آرڈیننس اور 1975 کے اینٹیکوٹیز ایکٹ کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ لاہور میں سول سوسائٹی سے متعلق افراد اس فیصلے پر از حد خوش ہیں۔ معروف سول سوسائٹی ایڈوکیٹ رافع عالم کی وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو۔
اور ہائی کورٹ نے آج جو تاریخ اور ہیریٹیج اس کو فنڈ بنیادی حق مقرر کر، جو ہمارا بنیادی حق ہے زندگی جینے کا، اس میں ہماری جو تاریخ وہ عدالت میں شامل کر دی۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس ججمنٹ کا سب سے اہم پہلو۔ یہ پھر سمجھتے ہوئے عدالت نے جو حکومت پنجاب کی ڈی جی آرکیالوجی نے این او سیز پاس کیے تھے اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے، ان سب کو انلیگل اور آربیٹری ڈکلیئر کر کے ان کو سیٹ اسائڈ کر دیا۔ جو لاہور کی سول سوسائٹی ہے وہ تو پچھلے سال سے آرگیو کر رہی ہے کہ اس ٹرین کی جو الائنمنٹ ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے، یہ جو ہمارے تاریخی اثاثے ہیں وہ بچائے جا سکتے ہیں، وہ آپشن حکومت پنجاب کے سامنے ہے۔ مگر ساتھ میں حکومت پنجاب اپیل بھی فائل کر سکتی ہے اس فیصلے کے خلاف، ان کے پاس 60 دن ہیں، سپریم کورٹ کی جا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ نہیں پتا عدالت حکومت پنجاب کرے گی کیا۔ پھر میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی اورنج لائن کے خلاف جو عدالت کے اندر کیسز ہیں وہ ختم نہیں ہوئے۔ یہ جو فیصلہ آج پیش آیا ہے، فیصلہ جو لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے، یہ صرف تاریخی اثاثوں کی حد تک کا ہے اور ماحولیات کی حد تک کا ہے۔ باقی جو چیلنجز ہیں، جو ریٹ پٹیشنز عدالت کے اندر اس وقت چل رہی ہیں، وہ پروجیکٹ اس پورے اورنج لائن کی لیگیلٹی کو، اس کی پروکیورمنٹ پروسیس کو بھی چیلنج کرتی ہیں، اور وہ جو ایشوز ہیں ابھی تک ان پہ فیصلہ نہیں آیا۔
سول سوسائٹی کی جس درخواست پر حکم جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اورنج لائن ٹرین منصوبے کی حکومت نے صوبائی اسمبلی سے منظوری بھی نہیں لی ہے، اور یہ کہ اس منصوبے سے تاریخی اہمیت کے 26 مقامات متاثر ہو رہے ہیں۔ عدالت نے حکومت پنجاب کو یہ حکم بھی جاری کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی ماہرین کی تاریخی اہمیت کے ان مقامات کے بارے میں بے لاگ آرا حاصل کر کے اگلا لائحہ عمل مرتب کرے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی پہلے ہی حکومت پنجاب سے کہہ چکی ہے کہ شالامار باغ کے قریب اورنج لائن ٹرین منصوبے پر کام معطل کر کے کوئی متبادل راستہ اختیار کیا جائے۔ حکومت پنجاب لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کرے گی یا اس فیصلے کی روشنی میں منصوبے کو تبدیل کرے گی، اس بارے میں صوبائی حکومت کی طرف سے تاحال کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کے مزید واقعات کو روکنے کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بیان پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف کے خط کے جواب میں دیا ہے، جس میں بھارتی کشمیر میں انسانی حقوق کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں اور تشدد کی جانب توجہ مبذول کرائی گئی تھی۔ اس کی رپورٹ ہمیں بھیجی ہے اسلام آباد سے محمد اشتیاق نے۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بھارتی کشمیر میں مزید تشدد سے بچنے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے یہ بات وزیر اعظم نواز شریف کے خط کے جواب میں کہی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے تشدد کے حالیہ واقعات اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں پاکستانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو آگاہ کرنے کے لیے ایک خط لکھا تھا۔ وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق بان کی مون نے کشمیر میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش کی ہے۔ بیان کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کے تنازع کے حل کے لیے مذاکرات میں سہولت کاری کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے ایک سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ظفر جسپال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے خیال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا کوئی فوری امکان نہیں۔
دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیٹر کا رسپانس آیا ہاف اٹیمپٹ کا آپ کہہ سکتے ہیں، وہ پوزیٹو ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا، کیونکہ یونائیٹڈ نیشن کے وہ بینگ اے چیف ایگزیکٹنگ آفیسر، وہ اگر یہ اس طرح کی چیزوں کو وہ کنڈیم کریں گے، وہ تو انہوں نے ایک ڈپلومیٹکلی پرائیورٹی کیا۔ مگر جہاں پہ ایک ایکشنیبل بات آتی ہے، وہاں تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ جی کہ دونوں فریک ہیں، انڈیا تو مانتے ہی نہیں ہے تھرڈ پارٹی کا رول آپ شملا معاہدے کے بعد سے، تو لہٰذا وہ تو آپ سمجھے کہ نہ ہی اس کا کوئی ٹینجیبل امپیکٹ نہیں ہوگا۔ دوسرا، آپ نے جو کہا کہ دونوں کنٹریز کے درمیان کوئی ٹاکس کا، دیکھیں سارک کی آگے آ رہی ہے نومبر میں، ساؤتھ ایشیا سارک کی سمٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ سائڈ لائنز پہ کوئی دونوں کنٹریز کی بات چیت ہو جائے اور ٹینشن ریلیز ہو۔
پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق بان کی مون نے کہا کہ پاکستان اور بھارت اپنے دو طرفہ مسائل بشمول تنازع کشمیر کو مذاکرات ہی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جولائی کے اوائل سے صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ حالیہ کشیدگی اور مظاہروں کا آغاز ایک علیحدگی پسند نوجوان کشمیری کمانڈر برہان وانی کی بھارتی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں ہلاکت کے بعد ہوا۔ برہان وانی کے مارے جانے کے بعد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہروں کا سلسلہ چل نکلا، اور اس دوران سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں اب تک لگ بھگ 63 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے۔ بھارت کی طرف سے کشمیر میں صورتحال پر قابو پانے کے لیے کرفیو کے نفاذ کے علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود تشدد کے واقعات جاری ہیں۔ رواں ہفتے ہی کشمیر میں مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں 4 مزید افراد مارے گئے تھے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جاری کشیدہ صورتحال کے تناظر میں رواں ہفتے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کو کشمیر کے معاملے پر مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے کی دعوت دی تھی، جس کے جواب میں بھارت نے پاکستان سے مشروط مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا تھا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا محور سرحد پار سے دہشت گردی کے معاملات ہونے چاہئیں۔ پاکستان نے اس بات کی تصدیق تو کی ہے کہ مذاکرات کے بارے میں بھارت نے اپنے جواب سے اسلام آباد کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے، لیکن پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کے بقول بھارتی جواب کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ہی اس بارے میں کوئی باضابطہ جواب دیا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں جہاں کرفیو اور سخت پابندیوں کے باوجود احتجاجی مظاہرے اور سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایک مہینے کے عرصے میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے 16 لاکھ پیلٹس فائر کیے جا چکے ہیں، جن کی زد میں آ کر کئی مظاہرین اپنی بینائی سے محروم ہو چکے ہیں اور درجنوں ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ بھارتی کشمیر کے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جاننے کے لیے سری نگر سے وائس آف امریکہ کے نمائندے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی کشمیر میں جمعے کو آزادی کے مطالبے کے حق میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، اور اس دوران درجن بھر مقامات پر مظاہرین اور مسلح دستوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، تاہم گزشتہ دنوں کے مقابلے میں مظاہروں کی شدت کم رہی۔ اس دوران بھارتی فوج کی شمالی کمان کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس ہوڈا نے صوبائی وزیر اعلی محبوب مفتی اور گورنر نریندر ناتھ ووہرا کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں کے دوران وادی کشمیر میں گزشتہ 6 ہفتے سے جاری شورش اور اسے پیدا شدہ حفاظتی صورتحال پر تبادلہ خیالات کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ہوڈا نے نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھارتی کشمیر میں تمام سیاسی مکاتب فکر کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ امن بحال کرنے کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا تعاون دیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا فوج علاقے کا کنٹرول سنبھال رہی ہے، جیسا کہ بھارتی ذرائع ابلاغ کے ایک حصے میں رپورٹ آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ صورتحال ایسا تقاضا نہیں کرتی ہے، تاہم فوج حالات کو بہتر بنانے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ جمعے کو بھارتی کشمیر کے دارالحکومت سری نگر اور دوسرے بڑے بڑے شہروں میں نافذ کرفیو اور حفاظتی پابندیوں کا دائرہ مزید علاقوں تک بڑھا دیا گیا۔ ایسا استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کی اس اپیل کے پس منظر میں کیا گیا، جس میں لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ وسطی ضلع بڈگام کے آری پاتھن علاقے کا رخ کریں، جہاں گزشتہ منگل کو بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے 4 شہریوں کو ہلاک اور 1 درجن سے زائد کو، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، زخمی کیا تھا۔ سرکاری دستوں نے علاقے تک جانے والے تمام راستوں کو ان پر کھاردار تار ڈال کر اور بکتر بند گاڑیاں کھڑی کر کے بند کر دیا تھا۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈروں اور کارکنوں نے جب سرینگر سے آری پاتھن کی طرف پیش قدمی شروع کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ اس دوران بھارت کی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف نے بھارتی کشمیر کی عدالت کو بتایا ہے کہ مظاہرین کے خلاف پیلٹ گن استعمال کرنا ناگزیر ہے، کیونکہ اس کے بقول یہ اس طرح کی صورت احوال سے نمٹنے کے لیے ایک تسلیم شدہ ہتھیار ہے، اور اگر اس کا استعمال ترک کیا جاتا ہے تو حفاظ دستوں کے سامنے کوئی مناسب متبادل موجود نہیں رہے گا اور وہ پرتشدد مظاہرین پر گولی چلانے پر مجبور ہوں گے۔ سی آر پی ایف نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ بھارتی کشمیر کی صورتحال اس قدر خراب ہے اور مظاہروں کی نوعیت اس قدر زوردار ہے کہ گراؤنڈ زیرو پر موجود اس کے اہلکاروں کے لیے ضوابط یعنی اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر یا ایس او پی کی پیروی کرنا ممکن نہیں ہے۔ سی آر پی ایف کے انسپکٹر جنرل نے عدالت میں دائر کیے گئے ایک حلف نامے میں انکشاف کیا کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران مظاہرین اور پتھراو کرنے والے ہجوموں کے خلاف سی آر پی ایف نے 1,60,000 پیلٹ، 8,650 ٹیئر گیس شل اور 2,671 ربڑ گولیاں استعمال کیں۔ عدالت میں مفاد عامہ کی ایک عرضی پر سنوائی ہو رہی ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مظاہرین پر پیلٹ گن کا استعمال روک دیا جائے، کیونکہ اس کے نتیجے میں 500 سے زائد افراد، جن میں 9 عمر اور کم سن بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں، کی بینائی متاثر ہوئی ہے یا وہ اپاہج ہو گئے ہیں، جبکہ کم سے کم 4 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی پولیس نے عدالت میں فی الحال کوئی بیان نہیں دیا ہے، لہذا یہ پتہ نہیں کہ اس نے مظاہرین پر کتنا اور کس قسم کا اسلحہ استعمال کیا ہے۔ واضح رہے بھارتی کشمیر میں 8 جولائی کو معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو مسلح افواج کی طرف سے ہلاک کیے جانے کے ساتھ ہی مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا ایک وسیع سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس دوران مسلح افواج کی فائرنگ اور دوسری کارروائیوں میں اب تک 67 افراد ہلاک اور 6,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 2 پولیس والے بھی تشدد کا شکار ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ عہدیداروں کا کہنا ہے 3,500 سے زائد نیم فوجی دستے اور پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جمعرات کے روز اوباما انتظامیہ نے پہلی دفعہ تسلیم کیا ہے کہ ایران کو فراہم کی جانے والی $40 کروڑ کی رقم امریکی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے مقصد کے حصول کے طور پر استعمال کی گئی تھی۔ مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں، شہناز نفیس کی زبانی۔
محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے ایک دفعہ پھر اوباما انتظامیہ کے موقف کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس رقم کی منتقلی کا مقصد ایران میں زیر حراست 4 امریکی شہریوں کو رہا کرنا تھا، اور یہ کہ جوہری مذاکرات کے علاوہ اس مسئلے پر الگ سے بات چیت ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہی رقم ہے جو 1970 کے عشرے میں ایران نے فوجی ساز و سامان خریدنے کے لیے امریکہ کو دی تھی۔ جان کربی کے الفاظ،
As we said at the time, we deliberately leveraged that moment to finalize these outstanding issues nearly simultaneously. It's already publicly known.
جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ کئی مسائل کو ایک ساتھ حل کرنے کی غرض سے ہم نے اس کو استعمال کیا۔ یہ سب کو پہلے ہی معلوم تھا کہ ہم نے ایران کو $40 کروڑ کی رقم اس وقت دی تھی جب ہیگ میں جوہری معاہدہ طے ہوا تھا، کیونکہ ہمیں خدشہ تھا کہ ایران قیدیوں کی رہائی کے فیصلے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اور دوسری وجہ دونوں ملکوں کے مابین عدم اعتماد کی فضا تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اس موقع کو امریکی شہریوں کی رہائی کے لیے استعمال کیا، کیونکہ وہ ہماری اولین ترجیح تھی۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ رقم کی ادائیگی اور اس معاملے کے خاتمے میں کوئی تعلق تھا، تو میں اس سے انکار نہیں کروں گا. یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی کے. اس ماہ کے اوائل میں صدر اوباما نے اس بات کی تردید کی تھی کہ رقم کی ادائیگی کسی مضموم مقصد کے لیے استعمال کی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ رقم کی منتقلی کا اعلان جنوری میں تہران کے ساتھ جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے ایک دن بعد کیا گیا تھا. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر اوباما کے اس بیان کو جھوٹا قرار دیتے ہوئے رقم کی اس ادائیگی کی مذمت کی.
We now know from the State Department just announced that President Obama lied.
ہمیں اب محکمہ خارجہ سے معلوم ہوا ہے جس نے ابھی اعلان کیا ہے کہ صدر اوباما نے ایران کو $40 کروڑ کی رقم منتقل کرنے کے بارے میں جھوٹ بولا. یہ $40 کروڑ کی رقم ایران کو کیش کی شکل میں دیے گئے تھے. صدر اوباما نے اسے انکار کیا تھا کہ یہ رقم قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں دی گئی تھی، لیکن حقیقت یہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تاوان نہیں دیتے، لیکن ہم نے ایسا ہی کیا. انہوں نے قیدیوں کے بارے میں اسی طرح جھوٹ بولا جس طرح انہوں نے اوباما کیئر کے بارے میں بولا تھا. یہ الفاظ تھے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے. رقم کی ادائیگی اور قیدیوں کی رہائی 17 جنوری کو اسی دن سامنے آئی تھی جب امریکہ اور 5 عالمی طاقتوں نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو حتمی شکل دی تھی اور ایران پر اقتصادی پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا تھا. ناقدین اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے خلاف ہیں اس رقم کو تاوان کی ادائیگی قرار دیتے ہیں. ریپبلکن پارٹی کے قانون ساز بھی صدر اوباما کے اس اقدام پر تنقید کر چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ کی طرف سے اپنے شہریوں کی رہائی کے لیے تاوان ادا نہ کرنے کی پالیسی کو بھی نقصان پہنچا ہے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن اور ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں اور افریقی امریکیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پس منظر میں پولیس کی حمایت میں پیش دکھائی دے رہے ہیں. دونوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی پولیس سے ملاقاتیں کی ہیں. وائس آف امریکہ کی ضلع تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
ٹرمپ نے نیو کیرولائنا میں اپنے خطاب کے آغاز میں لوئیزیانا میں تاریخی سیلاب کے متاثرین کے لیے حمایت کا اظہار کیا، لیکن جیسے ہی وہ سیاسی ایجنڈے پر پہنچے انہوں نے امن و امان کو اولین ترجیح دی. ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں،
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law enforcement officers.
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس موقع پر ملک کے ان پولیس افسروں اور قانون نافذ کرنے والے افسروں کا شکریہ ادا کرنے دیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں عظیم قربانیاں دیں، اور یہ مشکل ہیں. یہ تھے ٹرمپ کے الفاظ. ٹرمپ نے امریکی سیکیورٹی، معیشت، صحت عامہ اور مستقبل کی صورتحال کی افسردہ تصویر پیش کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار ڈیموکریٹس اور کلنٹن کو ٹھہرایا جنہیں وہ مسلسل جھوٹا کہتے آئے ہیں.
If I'm elected president, this chaos and violence will end, and it will end very, very quickly.
اگر میں صدر منتخب ہوتا ہوں تو افراتفری اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ. ٹرمپ کی مہم کی نئی مینیجر پولسٹر کیلیان کونوے اور برائٹ بارٹ نیوز کے چیئرمین سٹیفن بینن نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ مستند رہیں اور پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ رائیاما کے جائزوں کے بعد اپنی مہم کی انتظامیہ میں رد و بدل پر مجبور ہوئے. انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عام سیاست دانوں کی طرح خود پر زبردستی نہیں چاہتے. کلنٹن کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ ٹرمپ کو تبدیل نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ ہیں.
He can hire and fire anybody he wants from his campaign. They can make him read new words from a teleprompter.
وہ اپنی مہم سے جسے چاہے نکال باہر کریں، نئے لوگوں کو بھرتی کریں. وہ انہیں ٹیلی پرومپٹر پر نئے الفاظ پڑھنا سکھا سکتے ہیں، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوں گے. یہ وہی شخص ہے.
Everybody who's here, that recent events from Dallas and bad trenches,
جمعرات کے روز کلنٹن کی مہم بھی قانون نافذ کرنے والوں پر مرکوز رہی، لیکن نیو یارک میں ملک کے اعلی حکام کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے پولیس اور کمیونٹی کے درمیان تقسیم کو ختم کرنے پر زور دیا.
I think it's obvious that recent events from Dallas and Baton Rouge to Milwaukee and across the country underscore how difficult and
میرے خیال میں ڈیلس اور بیٹن روج سے لے کر ملواکی اور ملک بھر میں ہونے والے حالیہ واقعات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ ہمارے آگے کتنا مشکل اور اہم کام ہے, یعنی کہ پولیس اہلکاروں اور اپنی کمیونٹیز کے درمیان اعتماد اور احترام کے تعلق کو بحال کیا جائے. ٹرمپ کی طرح انہوں نے بھی قانون کے احترام کی اہمیت پر زور دیا, لیکن ٹرمپ کے برعکس انہوں نے تجویز دی کہ بہتری آنے میں وقت اور کوشش درکار ہے. نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بہت سے ووٹروں کے نزدیک اس سال ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان ہونے والا صدارتی انتخاب سمٹ کر دو میں سے ایک ایسے امیدوار کے چناؤ پر منتج ہو سکتا ہے جن میں سے ایک تبدیلی کا وعدہ کر رہا ہے اور دوسرے کی پیشکش استقامت ہے. جم میلون کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل.
ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی ریاست پنسلوینیا میں جاری انتخابی مہم میں نائب صدر جو بائیڈن بھی ساتھ ہیں. رائیاما کے حالیہ جائزوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر موزونیت پر ووٹروں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے باعث جزوی طور پر مس کلنٹن کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے. مس ہلری کلنٹن نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی موزونیت کے معاملے میں یہ سوال اٹھایا ہے.
Donald Trump is temperamentally unfit and totally unqualified to be President of the United States and Commander in Chief.
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی متلون مزاجی کے لحاظ سے امریکہ کے صدر اور امریکی فوج کے کمانڈر ان چیف بننے کے لیے غیر موزوں اور مکمل طور سے نااہل ہیں. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار مز ہلری کلنٹن کے. رائیاما کے حالیہ جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک تہائی امریکیوں کا خیال ہے کہ مسٹر ٹرمپ کا مزاج صدر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے موزوں ہے, جبکہ جائزے میں حصہ لینے والے تقریباً 10 میں سے 6 امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ مس ہلری کلنٹن اس اعلیٰ عہدے کے لیے معیار پر پوری اترتی ہیں. لیکن حالیہ جائزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ووٹرز ہلری کلنٹن پر بھروسہ نہیں کرتے, جس کی ایک بنیادی وجہ ان کے بارے میں اپنی وزارت خارجہ کے دوران اپنے ذاتی ای میل سرور کے استعمال پر مسلسل اٹھنے والے سوالات ہیں. مسٹر ٹرمپ نے ریاست اوہائیو میں انتخابی مہم کے دوران خارجہ پالیسی پر اپنی ایک حالیہ تقریر میں مز ہلری کلنٹن کو آڑے ہاتھوں لیا. ان کے الفاظ,
انسیڈنٹ آفٹر انسیڈنٹ پروفز اگین اینڈ اگین ہلری کلنٹن لیکس دی ججمنٹ ایز سیڈ بائی برنی سینڈرز سٹیبلٹی اینڈ ٹیمپرمنٹ and the moral character to lead our nation.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہلری کلنٹن فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے آری ہیں, جیسا کہ برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ قوم کی قیادت کے لیے استقامت اور مزاج اور اخلاقی کردار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ الفاظ تھے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے. مسٹر ٹرمپ کو تبدیلی سے متعلق عوامی خواہش کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. تقریباً 2/3 لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک غلط راستے پر چل رہا ہے, لیکن رائیاما کے جائزے کے منتظم فرینک نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کو رائیاما کے جائزے میں اپنے بارے میں منفی تاثر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ has about 63% of the American public who, when we ask them, say their opinion of him is negative. Hillary Clinton right now has about 55-56% of Americans who say the opinion of her is negative.
So وہ کہہ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں سوال کیا تو تقریباً 63% کی رائے منفی تھی. اب تقریباً 55 یا 56% امریکی یہ کہتے ہیں کہ ہلری کے بارے میں ان کی رائے منفی ہے. اس لحاظ سے مس ہلری کلنٹن کے بارے میں منفی رائے کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ الفاظ تھے رائیاما کے جائزے کے منتظم فرینک نیوپورٹ کے. حالیہ ہفتوں کے دوران مسٹر ٹرمپ کی جانب سے ان کے کچھ قابل اعتراض دعووں, تبصروں اور دوسروں پر سخت تنقید کے نتیجے میں سامنے آنے والے تنازعات کے ایک سلسلے کے بعد ان کا مزاج ایک کلیدی مسئلے کے طور پر ابھرا ہے. بہت سے ریپبلکنز یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ اپنے جوشیلے خطابات کو دھیما اور ہلری کلنٹن پر اپنی توجہ کم کریں. ریپبلکن تجزیہ کار اسکاٹ فالکنر کہتے ہیں,
He now needs to make the turn, and it isn't meaning moderating, it doesn't mean pulling punches, it just means he needs to broaden his appeal to better engage the American public.
انہیں اب سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا مطلب اعتدال پسندی یا تنقید کرنے سے ہاتھ روکنا نہیں ہے، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ انہیں امریکی عوام کو اپنی جانب بہتر طریقے سے متوجہ کرنے کے لیے اپنی گفتگو کے دائرے کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن تجزیہ کار اسکاٹ فالکنر کے۔ مسٹر ٹرمپ نے سیاسی میدان میں واپسی کی امید کے ساتھ ایک بار پھر اپنی انتخابی مہم کی ٹیم کے قائدین میں رد و بدل کیا ہے، لیکن وہ اپنی مہم کے متنازع انداز میں تبدیلی کو خارج از امکان قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں
وہ کہہ رہے ہیں
کہ میں تبدیل ہونا نہیں چاہتا، ہر کوئی اس کے متعلق بات کرتا ہے، میرا مطلب ہے آپ کو وہی ہونا پڑے گا جو آپ ہیں۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے حال ہی میں قومی سطح پر اور ووٹوں کے لحاظ سے کلیدی ریاستوں میں ایک مستحکم برتری حاصل کی ہے، اور ممکن ہے کہ مسٹر ٹرمپ کو اپنی انتخابی مہم میں رد و بدل کا بہترین موقع ستمبر کے آخر میں ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے تک حاصل نہ ہو سکے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے نقل و حرکت روکنے کے لیے فوجی کاروائیاں جاری ہیں، اور پاکستانی فوج کے سربراہ نے قبائلی علاقے کے فوجی کمانڈروں سے علاقے کی نگرانی سخت کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے آج خیبر ایجنسی میں فوج کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد اشتیاق یہ تفصیل دے رہے ہیں۔
افغان سرحد کے قریب وادی راجگال میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف پاکستانی فوج کی طرف سے رواں ہفتے ہی شروع کیا جانے والا آپریشن جاری ہے، جبکہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے جمعے کو خیبر ایجنسی کی وادی تیرہ میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے ایک بیان کے مطابق جنرل رحیل شریف نے علاقائی کمانڈروں کو ہدایت کی کہ وہ دہشت گردوں کی ہر طرح کی نقل و حرکت روکنے کے لیے نگرانی کو بڑھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں جہاں بھی دہشت گرد موجود ہیں ان کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہیں گی۔ بیان کے مطابق عسکری قیادت نے کہا کہ خیبر ایجنسی کی وادی راجگال، جسے دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، انہیں روکنے کے لیے شروع کیا جانے والا آپریشن اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ پاکستان سرحد کی نگرانی کو بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستانی فوج نے رواں ہفتے ہی افغان سرحد سے ملحقہ اپنے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی وادی راجگال میں آپریشن شروع کیا تھا۔ فوج کے مطابق اس کا مقصد خیبر ایجنسی کی بلند و بالا پہاڑیوں کے درمیان ہر موسم میں استعمال ہونے والے دروں کے ذریعے دہشت گردوں کی نقل و حرکت کو روکنا ہے۔ واضح رہے کہ خیبر ایجنسی میں افغان سرحد کے قریب اس کارروائی کا آغاز ایسے وقت کیا گیا جب پاکستان کی طرف سے حالیہ مہینوں میں تواتر سے یہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کے خلاف جاری کاروائیوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان سے ملحقہ سرحد کی نگرانی کو بہتر بنایا جائے۔ فوج کے مطابق رواں ہفتے وادی راجگال میں فضائی و زمینی کاروائی میں دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو تباہ کیا جا چکا ہے، جبکہ اس دوران 20 سے زائد مبینہ شدت پسند مارے بھی گئے ہیں۔ اس علاقے میں زمینی کاروائی کے دوران رواں ہفتے ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاکستانی فوج کے 2 اہلکار مارے گئے تھے۔ دریاسنا جمعے کو قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا ایک اہلکار مارا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے آج کراچی کے شپ یارڈ میں ترکی کے تعاون سے تیار کیے جانے والے پاک بحریہ کے فلیٹ ٹینکر کا افتتاح کیا۔ اس ٹینکر میں لاجسٹک سپورٹ، طبی سہولتوں اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے جنگی کاروائیوں میں معاونت کی صلاحیت موجود ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین۔
وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف جمعے کو کراچی تشریف لائے اور پاکستان بحریہ کے بیڑے میں ایک جدید ٹینکر کی شمولیت اور بحریہ کی جنگی مشقوں شمشیر بحر کی اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی بنے۔ پاکستان بحریہ کے بیڑے میں شامل ہونے والا یہ جدید فلیٹ ٹینکر پاکستان اور ترکی کے اشتراک سے تیار کیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے خطاب کرتے ہوئے پاکستان بحریہ، وزارت دفاعی پیداوار اور کراچی شپ یارڈ کی کوششوں کو سراہا اور ترکی کے اشتراک سے مستقبل میں بھی مختلف منصوبوں کے لیے امید کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان بحریہ کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا اور ساتھ ہی ملک کے بحری اثاثوں کی حفاظت کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ رپورٹس کے مطابق وزیر اعظم نے گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے بھی ملاقات کی اور اس موقع پر وزیر اعظم کو کراچی کی امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے وزیر اعظم کے دورہ کراچی کے حوالے سے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
وزیر اعظم متعدد دفعہ کراچی آتے ہیں مگر عموماً ان کی مصروفیات دفاعی امور کے حوالے سے ہوتی ہے، یہ جو وزیر اعظم کا دورہ ہے یہ بھی دفاعی امور کے حوالے سے۔ اچھا، ان کے ساتھ کبھی وزیر داخلہ نہیں آتے اور وہ خود یہاں امن و امان کی صورتحال کے اجلاسوں کی صدارت کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ ترقیاتی منصوبوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کراچی کی، انہوں نے کراچی کو ایک بڑا کیا کہتے ہیں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر تحفہ دیا ہے کہ اولڈ آفس سے گرو منتر تک ایک نئی میٹرو لائن تعمیر ہو رہی ہے جو کہ مجموعی طور پہ اس کی حیثیت نہیں ہے، تو ان کا دورہ کراچی کے حوالے سے کوئی سگنیفیکنٹ نہیں ہے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر نحال ہاشمی نے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کے دورہ کراچی اور اس حوالے سے کی جانے والی تنقید پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میاں محمد نواز شریف پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں اور وہ ملک کے تمام امور کو اہمیت دیتے ہیں، چاہے وہ دفاعی امور ہوں، اقتصادی امور ہوں یا انتظامی امور ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ہی لیے وزیر اعظم آج کراچی میں نیشنل بینک تشریف لے گئے تاکہ ملک کے مستحق نوجوانوں کو قرض دینے کے سلسلے کو آسان بنایا جا سکے۔
پہلی بار کراچی کو گرین بس کا اسکیم دیا گیا جو آپ دیکھیں تیزی سے وہ منصوبہ رواں دواں ہے، اور جو آج آپ کا سپر ہائی وے تباہ ہو گیا تھا، نیشنل ہائی وے تباہ ہو گیا تھا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی، پھر بھی پرائم منسٹر نے کراچی سے موٹر وے کا آغاز کر دیا اور وہ بھی اپنی تکمیل کے مراحل طے کر رہا ہے۔ تو کراچی کے اوپر بہت زیادہ شفقت کیا ہوا ہے پرائم منسٹر نے، کراچی سے پاکستان کے صدر کو منتخب کیا گیا۔
وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف اپنے حالیہ دور حکومت میں کئی بار کراچی تشریف لا چکے ہیں۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
انسانی حقوق اور روہنگیا نسل کے عالمی دن کے موقع پر بھارت میں مسلمانوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے روہنگیا مسلمانوں کے مسائل اور اس بحران کے حل پر زور دیتے ہوئے بین الاقوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ جنوب مشرقی ایشیا میں پناہ گزینوں کے اس بدترین بحران کے حل اور ان کی مشکلات دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مسلم تنظیموں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے عالمی برادری سے اپیل کی وہ میانمار کے روہنگیا مسلمانوں کے مسائل حل کرنے اور ان کو لاحق دشواریوں کو دور کرنے کے لیے سامنے آئے۔ وہ انسانی بحران سے دوچار ہیں اور ان کی باس آباد کاری کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت، فورم فار سول رائٹس اور دوسری تنظیموں نے بھارتی حکومت سے اپیل کی کہ وہ بھارت میں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اختیار کرے جیسا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہندو پناہ گزینوں کے ساتھ اختیار کیے ہوئے ہے۔ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے سابق صدر اور انگریزی جریدہ ملی گزٹ کے ایڈیٹر ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں بھارتی حکومت کے رویے پر اظہار افسوس کیا۔
جو ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ ریفیوجی فرینڈلی حکومت ہے، لیکن یہ کام کرتی نہیں جب تک جہاں تک روہنگیا کا مسئلہ ہے۔ اگر دوسرے ہیں جیسے کہ بنگلہ دیش سے یا پاکستان سے جو ریفیوجی آئے ہوئے ہیں، مسلم یعنی غیر مسلم، سکھ اور ہندو وغیرہ، ان کے لیے بڑی سہولتیں انہوں نے کر رکھی ہیں۔ کچھ سال کے بعد ان کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو بینک اکاؤنٹ فلاں وغیرہ وغیرہ کی بہت سی سہولتیں دے رکھی ہیں، پڑھنے کی فری میں سہولتیں دے رکھی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی بھی سہولت اس طرح کی نہیں ہے۔ بس یہ کہ یہ لوگ جب آتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز جو ہائی کمیشن فار ریفیوجیز یہاں پہ اس کا آفس ہے، اگر وہ لوگ وہاں پہ رجسٹر کرا پاتے ہیں تو یہ لوگ اس کا تعرض نہیں کرتے ہیں، بس یہ ان کو رہنے دیتے ہیں۔
روہنگیا مسلمانوں کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیف کا کام کرنے والے اور بھارت میں ان کی تعداد کا سروے کرانے والے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے کہا کہ بنگلہ دیش کی سرحد سے جو پناہ گزین آتے ہیں ان کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور انہیں 6 سال کی جیل ہو جاتی ہے۔ جیل کاٹنے کے بعد ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ ان کے مطابق یہ پناہ گزین اگر پرائیویٹ زمینوں پر جھگی ڈال کر رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اس کا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ فورم فار سول رائٹس کے صدر سید منصور آغا نے کہا کہ میانمار کی حکومت کو چاہیے کہ وہ روہنگیا مسلمانوں کے مسائل حل کرے اور ان کی باز آباد کاری کرے. انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ بھی اس بحران کو حل کرنے کے لیے سامنے آئے.
ایک ہماری بین الاقوامی ذمہ داری ہے اور ہماری انسانی حقوق کی بھی ذمہ داری ہے, سبھی لوگوں کی ذمہ داری ہے تو ان کی مدد کریں, لیکن وہ مدد جو ہے ریہیبلیشن کی ہونی چاہیے, ان کی باز آباد کاری کی ہونی چاہیے, ان کے لیے معاش کے اور ان کے بچوں کی تعلیم کی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو سکیں. ان کی صرف مدد کرتے رہنا اور تھوڑی بہت کچھ ان کو کر دینا وہ میرے خیال سے کافی نہیں ہے.
انسانی حقوق کے کارکن نوید حامد نے روہنگیا مسلمانوں کے تعلق سے عالمی برادری کے رویے پر اظہار افسوس کیا. خیال ہے کہ روہنگیا مسلمانوں نے مختلف شہروں جیسے کہ حیدرآباد, میوات, متھرا, فرید آباد, دہلی, علی گڑھ, میرٹھ, مظفر نگر اور جموں وغیرہ میں مختلف کیمپوں میں پناہ لے رکھی ہے. کئی شہروں میں ایک سے زائد کیمپ قائم ہیں. ان کی مجموعی تعداد 35,000 ہے اور ان کی اکثریت کوڑا چننے یا مزدوری کرنے کا کام کرتی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
شام میں شدت پسند تنظیم داعش کے خلاف برسر پیکار کرد فورسز نے بدھ کو دیر گئے بتایا کہ 27 سالہ امریکی رضاکار ولیم سیویج ممبج کے لڑائی کے دوران ہلاک ہو گئے ہیں. ان کے والد ریگنالڈ سیویج نے بتایا کہ جولائی کے آخر میں ان کا اپنے بیٹے کے ساتھ آخری بار ای میل کے ذریعے رابطہ ہوا تھا. اس وقت ولیم شمالی شام میں لڑائی کے محاذ پر موجود تھے اور مجھے اسی وقت یہ خدشہ ہوا تھا کہ میں شاید اپنے بیٹے کو دوبارہ نہ دیکھ سکوں. ولیم کا تعلق میری لینڈ اور شمالی کیرولائنا سے تھا. وہ چھٹے غیر ملکی اور دوسرے امریکی رضاکار تھے جو داعش کے ساتھ لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے. وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو اعلان کیا ہے کہ صدر باراک اوباما اگلے ماہ ایشیا کا سرکاری دورہ کریں گے جو ان کی میعاد صدارت کا ایشیا کا آخری دورہ بتایا جا رہا ہے. وہ 2 ستمبر کو چین جائیں گے جہاں وہ ہانگ جو میں G20 ملکوں کے سربراہ اجلاس میں شریک ہوں گے. وہاں سے وہ لاؤس جائیں گے جو کسی امریکی صدر کا اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک کا پہلا دورہ ہوگا. وائٹ ہاؤس کے پریس سیکرٹری جوش ارنس نے کہا ہے کہ چین میں اوباما کی توجہ مسابقت کے مساوی میدان اور وسیع تر یکساں معاشی مواقع کی اہمیت پر مبذول رہے گی. وہ چین کے صدر ژی جن پنگ کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے. ایسے میں جب بحیرہ جنوبی چین اور شمالی کوریا کے جوہری عزائم کے معاملے پر خطے میں تناؤ کا ماحول بڑھ رہا ہے, لاؤس میں صدر امریکہ آسیان اجلاس میں شرکت کریں گے جہاں وہ صدر بن ہانگ وراشی اور دیگر اعلی عہدیداروں سے بھی ملیں گے. تھائی لینڈ میں حکام نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی سیاحتی صنعت ایک ہفتہ پہلے ہونے والے مہلک بم دھماکے کے بعد جلد دوبارہ بحال ہو جائے گی. جنوبی تھائی لینڈ کے ایک مقبول سیاحتی مقام پر اس حملے میں 30 افراد ہلاک و زخمی ہو گئے تھے جن میں غیر ملکی بھی شامل تھے, لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مزید حملے اس صنعت پر گہرے اثرات مرتب کریں گے جو تھائی معیشت کا اہم جزو خیال کی جاتی ہے. اسی اثنا میں پولیس نے بینکاک میں جمعے کے روز ملائیشیا کے نزدیک تھائی سرحد کے صوبے ناراتھیوت سے ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے جسے تھائی باشندے علاما لیغا کے طور پر شناخت کیا گیا ہے. پولیس کے ایک نائب ترجمان کرنل کسان نے کہا پولیس ترجمان کہہ رہے ہیں ہم نے اس بم حملے کے حوالے سے صرف ایک وارنٹ گرفتاری جاری کیا ہے اور وہ اہاما کے خلاف ہے جس کے متعلق واضح ہے کہ اس کا واقعے سے تعلق ہے. پولیس نے یہ وارنٹ منگل کے روز جاری کیا. تھائی چیمبر آف کامرس کی یونیورسٹی میں معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی صوبوں میں جو سیاحت سے متعلق صنعت پر انحصار کرتے ہیں اس طرح کے حملوں کے باعث 3,65,000 کم سیاح وہاں آئیں گے اور تقریباً $170 ملین کا نقصان ہوگا. جمیکا کے تیز ترین کھلاڑی اوزین بولٹ اولمپک گیمز میں ایک اور طلائی تمغہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. انہوں نے 200 میٹر کی دوڑ میں جمعرات کے روز ریو میں یہ تمغہ جیتا. انہوں نے یہ فاصلہ 19.78 سیکنڈ میں مکمل کیا جو ان کے اپنے ہی عالمی ریکارڈ سے آدھا سیکنڈ زیادہ تھا. اس فتح کے بعد بولٹ نے گولڈ میڈل حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کیا لیکن کہا کہ اس فاصلے کے لیے ان کی یہ آخری دوڑ تھی۔ بولٹ نے اب تک 100 اور 200 میٹر کی دوڑ میں مسلسل 3 طلائی تمغے جیتے ہیں۔ اپنی 30ویں سالگرہ سے 2 روز پیشتر جمعے کے روز بولٹ 4x100 میٹر ریلے کی ریس میں اپنے جیمیکا کے ساتھیوں کے ہمراہ حصہ لیں گے۔ امریکی تیراک جیمز فیگن نے وعدہ کیا ہے کہ وہ برازیل کے خیراتی ادارے کے لیے تقریباً $11,000 ادا کریں گے تاکہ ریو اولمپک گیمز کے ڈکیتی کے ایک جھوٹے واقعے کا تصفیہ ہو سکے اور انہیں امریکہ واپس آنے کی اجازت مل سکے۔ فیگن کے اٹارنی نے جمعے کی صبح یہ اعلان کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے حکومت اور ریو ڈی جینیرو کے قانونی عہدیداروں سے طویل ملاقات کی۔ جیمز فیگن کے وکیل برینو ملارانگو نے پرتگیزی زبان میں یہ بیان دیا۔
a possibilidade de um acordo antes do processo criminal.
وہ کہہ رہے ہیں برازیل کے قانون کے مطابق جرم کی نوعیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امکان ہے کہ مقدمہ چلنے سے پہلے ہی اس کا تصفیہ ہو جائے۔ کافی لمبی بات چیت کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جیمز تقریباً $11,000 ایک خیراتی ادارے کو ادا کرے گا اور اس معاملے کا تصفیہ ہو جائے گا۔ وکیل نے کہا کہ جیمز فیگن کا پاسپورٹ اسے واپس مل جائے گا اور اسے اپنے ملک جانے کی اجازت ہوگی۔ 3 دوسرے امریکی تیراک جو اس جھوٹی ڈکیتی کی رپورٹ میں ملوث تھے پہلے ہی وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ادھر امریکہ کی اولمپک کمیٹی نے جمعرات کو برازیل کے عوام سے ریو اولمپکس کے دوران 4 امریکی تیراکوں کے رویے پر معذرت کی ہے۔ ان تیراکوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے مبینہ ڈکیتی کے واقعے سے متعلق غلط بیانی کی تھی کہ انہیں اتوار کو ریو ڈی جینیرو میں اسلحے کے زور پر لوٹ لیا گیا جس پر اولمپکس کھیلوں کے میزبان ملک برازیل کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امریکہ کی سرکاری اولمپکس کمیٹی نے تسلیم کیا کہ اس کے ایک ایتھلیٹ نے پیٹرول پمپ کے ٹوائلٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی۔ یہ واقعہ اتوار کی صبح کو پیش آیا جس پر ان تیراکوں کو وہاں متعین سیکیورٹی اسٹاف نے نقصان کے ازالے کے لیے رقم کا مطالبہ کیا اور ان امریکی تیراکوں کو رقم ادا کرنی پڑی۔ امریکہ کی اولمپک کمیٹی کے سربراہ اسکاٹ بلیک پین نے جمعرات کو جاری ایک بیان میں کہا کہ ان کھلاڑیوں کا رویہ قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی یہ یو ایس اے ٹیم کی اخطار کی نمائندگی کرتا ہے۔ برازیل پولیس کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تیراکی کی اولمپک ٹیم کے ارکان کو ایک پیٹرول پمپ پر توڑ پھوڑ کرنے اور اپنے ساتھ پیش آنے والے مبینہ ڈکیتی کے واقعے سے متعلق غلط بیانی پر مقدمات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تیراکی کے مقابلوں میں شرکت کرنے والے امریکی تیراک رائن لاکٹی، جیک کانگر، گنر بینٹس اور جیمز فیگن نے کہا تھا کہ مسلح افراد نے انہیں ریو ڈی جینیرو میں اس وقت لوٹ لیا جب وہ فرانسیسی ٹیم کی طرف سے دی گئی ضیافت میں شرکت کے بعد کھلاڑیوں کے کیمپ میں واپس آ رہے تھے۔ بینٹس اور کانگر کو پولیس نے پیٹرول پمپ پر پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کے لیے اس وقت ریو ڈی جینیرو کے ایئرپورٹ پر روک لیا جب وہ امریکہ کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ پولیس نے انہیں تھوڑی دیر کے لیے اپنی تحویل میں رکھا۔ اس دوران انہیں یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والے ڈکیتی کے واقعے سے متعلق غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے بعد یہ دونوں جمعرات کو ایک پرواز کے ذریعے امریکہ واپس آ گئے۔ تاہم فیگن ابھی بھی برازیل میں ہیں اور وہ امید کر رہے ہیں کہ انہیں ان کا پاسپورٹ واپس کر دیا جائے گا، جس کے بعد وہ بھی ملک واپس آنے کی امید کرتے ہیں، جبکہ لاکٹی اس واقعے کی خبر منظر عام پر آنے سے پہلے ہی پیر کو امریکہ واپس پہنچ گئے تھے۔ سرکاری حکام نے ریو ڈی جینیرو میں جاری اولمپکس کی لاگت کا تخمینہ سوچی اور لندن اولمپکس پر اٹھنے والے بھاری اخراجات سے کہیں کم 4.5 سے 6 ارب ڈالر لگایا ہے، جس میں سے کچھ رقم شہر کے شاندار بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر خرچ کی گئی ہے۔ توقع ہے کہ تعمیر ہونے والا شاندار بنیادی ڈھانچہ بہت عرصے تک شہر میں ہونے والے اولمپک گیمز کی یاد تازہ کرے گا، لیکن رپورٹ کے مطابق ان ترقیاتی کاموں کی سماجی قیمت ریو ڈی جینیرو کے بعض شہریوں کو پوری زندگی ادا کرنا پڑے گی۔ اس بارے میں چیف زیوکارٹ کی رپورٹ اسفر امام کی زبانی۔
ڈینیل کمپس نے اولمپکس پارک کے شمال میں کروسیا کے مقام پر اپنا یہ مکان چھوٹی چھوٹی جمع پونجی سے تعمیر کیا تھا۔ 2012 میں پولیس ان کے دروازے پر آئی اور کہا کہ اسے مکان چھوڑنا پڑے گی کیونکہ اس کا مکان مجوزہ اولمپکس ہائی وے کی راہ میں آ رہا ہے، جہاں سے اولمپکس پارس کے کھلاڑیوں کو کھیل کے مقام ڈیوڈور پر لایا جائے گا۔ جب اس نے اور اس کے پڑوسیوں نے مزاحمت کی تو انہیں شہری حکام نے یہاں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن کہا گیا کہ گھر کے سامنے گندی نالیوں کو انہیں چھوڑنا پڑے گی. ڈینیل کمپوس کے الفاظ: وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ گھر کے سامنے ڈھکی ہوئی نالیوں کو صاف کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے کاکروچ اور چوہوں سے بچاؤ اور گندے پانی کی نکاسی کے لیے تعمیر کی تھی, کیونکہ ان گندی نالیوں کو ڈھانپنا ممنوع تھا اور وہ دریا کو صاف کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اس وقت سے اب تک انہوں نے دریا صاف نہیں کی. شہری حکام نے پورے علاقے میں ان کے گھروں کے سامنے گندی نالیوں پر پیدل چلنے کے لیے یہ خطرناک راستہ تعمیر کیا ہے, جس کے بعد ڈینیل کو گندی نالیوں کے کیڑے مکوڑوں کو گھر سے دور رکھنے کے لیے کئی بلیوں کو پالنا پڑ رہا ہے.
And these are people who were literally told overnight to leave their property, often with the use of force involved, with militia groups involved.
ایک این جی او انسٹیٹیوٹ ایگرافی کے ریسرچ ڈائریکٹر رابرٹ موگے کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے راتوں رات ان کی جائیداد سے بے دخل کیا گیا. اکثر مقامات پر اس کام کے لیے طاقت اور ملیشیا گروپ کو استعمال کیا گیا تاکہ جبری طور پر انہیں بے دخل کیا جا سکے, اور یقیناً یہ اولمپکس کا خوفناک اور منفی پہلو ہے جس کے ثمرات جب کھلاڑی اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے طویل عرصے تک بھگتنے پڑیں گے. اس مقام پر ہائی وے, ریلوے, ہوٹل اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں کی گئی سرمایہ کاری اس اولمپکس کا مثبت پہلو ہے, لیکن ان تعمیرات کی ایک سماجی قیمت بھی ہے, اور وہ ہے اس اولمپکس کی تعمیرات کے لیے شہر کے کوئی 20,000 لوگوں سے ان کے گھر خالی کرائے گئے. اسفر امام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ایک زخمی شامی بچے کی چونکا دینے والی تصویر نے شام میں جنگ کی ہولناکی اور المناک صورتحال کی حقیقت کا پردہ فاش کر دیا ہے. یہ تصویر شامی صحافی کی طرف سے 17 اگست کو لی گئی ہے. تصویر میں ایک خوفزدہ بچہ زخمی حالت میں ایمبولنس کی سیٹ پر تنہا بیٹھا ہے اور اس کا معصوم چہرہ خون آلود ہے اور جسم گرد اور دھول مٹی سے اٹا ہوا ہے, جبکہ اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ نہیں ہے. بچے کی تصویر اور ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کیا گیا اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی اس فوٹیج نے لوگوں کے دلوں میں شام کے بحران کے حوالے سے غم و غصہ پیدا کیا ہے. حکومت مخالف شامی باغیوں کے حلب میڈیا سینٹر نے بچے کی شناخت عمران داگنیش کے نام سے کی ہے, جو بدھ کے روز حلب کے علاقے قطرجی میں ملٹری بمباری کے نتیجے میں زخمی ہو گیا تھا. باغیوں کے حامی میڈیا سینٹر کی طرف سے بدھ کے شب یوٹیوب پر زخمی بچے کی ویڈیو فوٹیج کا اشتراک کیا گیا ہے, جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈاکٹر ملبے سے زندہ بچ جانے والے بچے کو اٹھا کر ایمبولنس کی پچھلی نشست پر بٹھاتا ہے اور پھر دوسرے زخمیوں کو لانے کے لیے ایمبولنس سے باہر نکل جاتا ہے. اس فوٹیج کی حیران کن بات یہ ہے کہ کارٹون کے کرداروں والی ٹی شرٹ اور نیکر میں ملبوس زخمی بچہ رو نہیں رہا ہے, بلکہ وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے اور کچھ دیر بعد اپنے ہاتھ سے چہرے کی گرد کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہاتھوں پر خون دیکھ کر خاموشی سے اسے سیٹ پر صاف کرتا ہے اور واپس اپنے ہاتھ گود میں رکھ لیتا ہے. اس کے بعد دو اور بچوں اور ایک زخمی مرد کو بھی ملبے سے نکالا جاتا ہے. عمران کی ویڈیو فوٹیج نے شامی مہاجر بچے ایلن کردی کی موت کے سانحے کو بھی پھر سے تازہ کر دیا ہے, جس کی بے جان لاش کو گزشتہ سال ترکی کے ساحل پر اوندھے منہ پایا گیا تھا. اور اب عمران کی تصویر نے ایک مرتبہ پھر شام کے بحران کی طرف دنیا کی توجہ مبذول کرا دی ہے. خاص طور پر اس تصویر نے باغیوں کے زیر تسلط شہر حلب میں شامیوں کی حالت زار کی تصویر کشی کی ہے. سامعین, وائس آف امریکہ میں ہمارے ایک ساتھی دیپک دھوپال نے پچھلے دنوں بھارتی کنٹرول والے کشمیر کی رپورٹنگ کے لیے وہاں کا دورہ کیا اور بھارتی پولیس کی طرف سے پیلٹ گن یا چھروں والی بندوق کے استعمال سے زخمی ہونے والوں سے گفتگو کی. ان کی رپورٹ.
اس بار کشمیر میں انڈین سیکیورٹی فورسز نے پیلٹ گن کا بہت زیادہ استعمال کیا. پیلٹ گن سیکیورٹی فورسز کو کشمیر میں 2010 کے تشدد کے بعد دی گئی تھی, جس میں 100 سے اوپر لوگ ہلاک ہوئے تھے. پیلٹ گن سے چھوٹے چھوٹے چھرے نکلتے ہیں اور سرکار کا کہنا ہے کہ یہ جان لیوا نہیں ہے, لیکن اس بار کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس سے چوٹ پہنچی ہے. سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوا ہے جن کی آنکھوں میں پیلٹ گن سے چوٹ لگی ہے.
یہ دونوں میرے ریلیٹیوز ہیں, یہ میرا بھائی ہے, یہ جو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہے یہ میرے کزن ہے. ہم فرائیڈے پریئرز کے بعد ہم لوگ پیسفل ڈیمونسٹریشن کے لیے بیٹھے تھے, وہاں پہ پیراملٹری فورسز سی آر پی ایف پیلٹ گن یوز کیے ہیں. اس کی دونوں آنکھوں میں پیلٹ ملٹیپل انجریز ہے, اس کے تو رائٹ آئی میں ہے دونوں کی روشنی چلی گئی ہے. میرے خیال سے ان کا جیون تو بالکل برباد ہو گیا ہے.
انڈین سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ پیلٹ گن کا استعمال تبھی کیا گیا جب فساد کر رہی بھیڑ کو قابو کرنے کے سبھی طریقے ناکام ہو گئے. سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اسپوکس پرسن راجیش یادو کا کہنا ہے کہ جوانوں کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ پیلٹ گن کیول کمر سے نیچے ہی داغی جائے, لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں کو کمر سے اوپر بھی چوٹیں لگی ہیں.
While pelting stones, while hurling, so the face or the body is coming downward. There are instances when they themselves are falling down, then the pellets are hitting them on the upper part of the body. If you are firing it, aiming towards or direction toward the ankle or the leg, so on the hard surface, on the road or anywhere, the pellets get ricocheted and then they get disfigured. Those sharpnels are hitting in the face or in the eyes. These are the instances. Otherwise, the practice is just to fire below the waist.
لیکن کئی لوگوں کے من میں یہ سوال ہے کہ آخر پیلٹ گن کا استعمال پورے بھارت میں کیول کشمیر میں ہی کیوں کیا جاتا ہے؟
جبکہ ساری کنٹری میں, انڈیا میں بہت سے جگہوں پر جن میں بہت سے اسٹیٹیں ہیں جہاں ریسنٹلی زبردست ایک وائلنس ہوئی اور وہاں پر ماب کو روکنے کے لیے پیلٹ گن کا استعمال نہیں کیا گیا.
کشمیر میں پیلٹ گن سے ہوئے نقصان کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ایک پینل بنایا ہے جو کہ یہ دیکھے گا کہ کیا پیلٹ گن کی جگہ کوئی اور ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے. فی الحال کشمیر میں سیکیورٹی فورسز کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ پیلٹ گن کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کرے. دیپک ڈوبھال, وائس آف امریکہ, شری نگر.
اس انٹرویو میں چھروں سے زخمی ہونے والے شخص کے ایک بھائی سبزار احمد بھٹ اور جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے رکن حکیم محمد سے دیپک دھوبال کی گفتگو آپ نے سنی. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی نائب وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے عراق اور شام میں وحشتناک قتل عام میں ملوث داعش کے تحت مذہبی اور نسلی اقلیتوں کی زندگیوں کی صورتحال کو جس طرح بیان کیا ہے وہ ایک ڈراؤنے خواب کی مانند ہے. واشنگٹن میں ایک کانفرنس میں ان کمیونٹیز کو لاحق خطرے پر بات کرتے ہوئے مسٹر بلنکن نے کہا کہ انہیں ان کمیونٹیز کی بقا تک کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہے. لیکن اینٹونی بلنکن کے بقول عالمی اتحاد کی جانب سے داعش کے خلاف تحریک زور پکڑ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اس دہشت گرد گروپ کے زیر قبضہ علاقوں کو چھڑانے, ان کی مالی معاونت میں کمی لانے, غیر ملکی جنگجوؤں کی بھرتیوں کی رفتار کم کرنے اور اس کے ہزاروں جنگجوؤں کا صفایا کرنے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے, لیکن اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ عراقی فورسز اس وقت داعش کے خلاف سب سے بڑے حملے کی تیاری کر رہی ہیں اور وہ ہے شہر موصل اور اس کے ارد گرد نینوا کے میدانوں کو داعش سے آزاد کرانا. نائب وزیر خارجہ بلنکن نے زور دے کر کہا کہ داعش کی مکمل شکست کے لیے ضروری ہے کہ فوجی کامیابی اور جامع سیاسی اور اقتصادی پیش رفت کو ساتھ ساتھ چلایا جائے. مسٹر بلنکن نے کہا کہ موصل عراق کی تاریخ میں ایک منفرد مقام کا حامل ہے. ہزاروں برسوں سے عیسائیوں, یزیدیوں, ترکمانوں, سنیوں, کردوں اور شیعوں سب نے اس قدیم شہر کو اپنا وطن بنایا ہے. انہوں نے اس علاقے کو تہذیب کا گہوارہ قرار دیا جو قدیم ثقافتی نوادرات سے مالا مال ہے, لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ عراق کے تکثیری اور متنوع ثقافتی انفراسٹرکچر کی نمائندگی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ عراق کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے جو عراق میں آباد تمام کمیونٹیز کے لیے ایک محفوظ مستقبل کا ضامن ہو.
All Iraqi, be they Sunni, Shia, Kurd, Christian or any other, have to be convinced that the state that they've been asked to fight for, the state they've been asked to.
اینٹونی بلنکن کہہ رہے تھے کہ تمام عراقیوں کو, خواہ وہ سنی ہوں, شیعہ ہوں, کرد, عیسائی یا کوئی بھی ہوں, اس بارے میں قائل کرنا ہوگا کہ ان سے جس ریاست کے لیے لڑنے کے لیے کہا جاتا ہے, ان سے جس ریاست کا بدستور حصہ رہنے کے لیے کہا جاتا ہے, وہ ان کے حقوق کے لیے ڈٹ جائے گی. یہ کہ وہ کسی ٹوٹی پھوٹی اور کمزور ریاست میں دوسری علاقائی طاقتوں یا الگ تھلگ مسابقتی گروپس کے عرض گزار ہونے کے بجائے ایک متحدہ عراق کے شہریوں کے طور پر اپنے مفادات کو زیادہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں. مسٹر بلنکن نے کہا کہ کسی بھی قوم کی حقیقی دولت کا تعین اس کے حجم یا فوجی صلاحیت سے نہیں بلکہ اس کے انسانی وسائل سے ہوتا ہے. جو ملک اپنے معاشروں کی صحت, خوشحالی اور سیکیورٹی اور اپنے معاشروں کے تنوع پر سرمایہ کاری کرتے ہیں وہی 21ویں صدی میں ترقی کریں گے. نائب وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کے بقول بین الاقوامی معاونت کے ساتھ یہ وہ مستقبل ہے جسے عراقی اپنی کمیونٹیز کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ممکن بنا سکتے ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھی مدثر منظر، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر تھے راب میکلین۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔